بننا چاہتے ہو سپاہی امام کے، پہلے بنو کردار میں پیرو امام کے، اپنے کردار سے اپنی گفتار سے تو محافظ بنو دین اسلام کے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله في الارزين روي وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنه الله على اعدائهم اجمعين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي، اما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم والقران المجيد، يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ صلوا على سيدنا محمد وعلى آله
محمد۔
عزیزان محترم، ماہ ماہ شعبان ہے اور پروردگار نے ماہ شعبان میں جو ہے وہ بہت ساری ولادتیں باسعادتیں ہمیں عطا کی، اور ظاہر ہے خوشیوں کا مہینہ ہے تو ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے اور خوش بھی رہنا چاہیے، اور سب سے بڑی خوشی اس مہینے کی وقت کے امام کی ولادت ہے، اور ظاہر ہے جب ہم اپنے کسی ولادت پہ خوش ہوتے ہیں گھر میں، مثال کے طور پر اگر کسی کے اولاد نہیں ہو، بہت سارے لوگ ان کے اولاد نہیں ہے، پروردگار وقت کے امام کے صدقے میں اور اولاد صالح نیک عطا فرمائے، کسی کے اولاد نہ ہو، بہت دنوں کے بعد بندہ اولاد ہو تو بڑا خوش ہوتا ہے اور خوشی مناتا رہتا ہے۔ ایک خوشی ہماری ہے، اس کا تعلق میری زندگی سے، شاید آپ کو خوشی نہ ہو، میں خوش ہو رہا ہوں، کچھ خوشیوں کا تعلق جو ہوتا ہے وہ خاندان سے، کچھ خوشیوں کا تعلق کسی کمپنی سے ہوتا ہے، کمپنی کو کوئی پروفٹ مل رہا ہے وہ خوش ہوتی ہے، دوسری کمپنی کو نقصان ہو وہ رو رہی ہوتی ہے۔ کچھ خوشیاں ہماری الگ الگ ہیں، ایک خوشی ہے جو کائنات کی خوشی ہے، یہ وہ خوشی ہے کہ جس کے لیے انتظار ہو رہا ہے، ہمارا ٹاپک بھی ہے منتظر سے منتظر تک، کہ ہم ایک انتظار کر رہے ہیں، ایک وہ ہے کہ جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ بھی انتظار کر رہا ہے، میں اور آپ ان کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ اذن الہی کا انتظار کر رہا ہے، کب اللہ کی طرف سے اذن آئے گا تب وہ شخص، وہ ہستی، وہ ذات مبارک ہمارے درمیان میں ظہور فرمائے گی۔ جب غیبت صغرا تمام ہوئی، اینڈ ہوئی امام کی، بعض روایتیں کہتے ہیں امام کی ولادت سے، بعض کہتے ہیں گیارہویں امام کی شہادت کے بعد سے، بارہ پانچ سال کا فرق زیادہ نہیں ہے غیبت ہے، تو وہ امام کے چار نائب تھے جو امام نے فوراً اپنے نائب بنائے، ایک اس کے بعد دوسرے انہی کے بیٹے تھے، پھر ایک حسن بن روح کو بنایا، پھر اس کے بعد آخری، اور اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ جب آخری تھے تو امام نے ان کو جو توقیع بھجوائی، جو بعد میں علماء نے اس کو کوٹ کیا، شیخ مفید نے، بہت سارے علماء نے، کہ امام نے ان کو جو بھجوایا اس میں کہا کہ چھ دن بعد تمہارا انتقال ہو جائے گا، اور اب تم اپنی جانشینی کسی کو منتقل نہیں کرنا. اور اس کے بعد اور اگر کوئی دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے, کذاب. اب یہ جو چار لوگ تھے, اور اس کے بعد پھر بعض اور حدیثیں کہ اب غیبت, یعنی اب بڑی غیبت کا دور ہے, اب جب امام نے کہا کہ جب اللہ کا اذن ہوگا میں آؤں گا. یہ جو غیبت کبرا شروع ہوئی, اس غیبت کبرا میں امام کی حدیث نے کہ اب تم جو تمہارے مسائل ہوں وہ ان سے رجوع کرنا جو ہماری حدیثوں کو بیان کرتے ہیں تم سے, یہ امام نے واضح کہہ دیا. خوب سلسلہ شروع ہوتا گیا ہوتا رہا, اور 1180 سال سے زیادہ ہو گئے, 1185 ولادت انشاءاللہ امام کی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو چار تھے امام کے نائب خاص, اس میں سے میں بس تھوڑا سا اشارہ کروں گا اور آگے بڑھوں گا تاکہ وہ ایک خصوصیت ہم پیدا کریں. ان میں سے ایک جو تھا, جب انہوں نے اس کو نائب بنایا تو وہ بعض ہوگا کہ ان کو بنایا دوسرے کو کیوں نہیں بنا دیا, ہوتا ہے نا بھائی, ان کو کیوں بنایا, آپ مجھے کیوں بلایا, کسی اور کو بلاتے آپ کہتے نہیں یہ اس وجہ سے بلایا, ان کو بعد میں بلا لیں گے. وہ جو ایک امام کا نائب تھا جس کے بارے میں آپ نے ان کے بھائی کو کیوں نہیں کیا, اس کو کہیں گے, اس نائب کی خصوصیت کیا تھی؟ اس نائب کی خصوصیت یہ تھی کہ اگر امام اس کی ابا کے اندر بھی ہے تو وہ یہ نہیں بتائے گا کہ امام کہاں ہے. یہ اس کی خصوصیت کہ ابا کے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں گے, مثال دی اس نے, یعنی راز جو ہے وہ چاہے اتنا قریب ہو کہ آشکار ہو جائے مگر وہ راز سے پردہ نہیں اٹھائے گا. اور یہ ایک بہت بڑی خصوصیت, آسان نہیں ہے یہ, یا میری جان پہ بن جائے کوئی بھی میں کہوں بھائی میں نہیں ہوئی یہ تھی. ہمارے کیا ہے, ہمارے یہ ہوتا ہے, ذرا سا پوچھو آپ, میں نے تھوڑی کیا تھا, یہ تو مینجمنٹ کا کام تھا, مینجمنٹ کو ٹینشن ہے, نہیں 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 فلانے شخص نے کیا تھا, ہم نے تھوڑی کیا تھا. یعنی کیوں, جب آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو اچھی طرح پہلے دیکھ, اور حق پہ ہیں تو پھر ڈرنا ورنا کیسا. آج جمعرات تھی اور یعنی کہ ان سے ہم استفادہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہی ہستیاں ہیں جو اس عالم سے اس عالم میں ہمیں بچا رہی ہیں. دعائے کمیل سنی آپ نے, حضرت کمیل امام کے اسرار کو چھپانے والے صحابیوں میں سے تھے. حجاج بن یوسف زغوی جس نے کتنے اہل بیت کے ماننے والوں کا قتل کیا, اور کتنا وہ خون خوار تھا, حافظ تھا, روزے رکھتا تھا, اور ہر روز ایک اہل بیت کے ماننے والی کی گردن اڑاتا تھا, خون کو روٹی میں ملا کر اس روٹی سے افطار کرتا تھا. یہ جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے یہ معاملہ بڑا پرانا ہے, یہ ایسے نہیں ہے, یہ بڑا پرانا معاملہ ہے. اس نے کھلی زندان میں اس نے 100,000 سے اوپر شیعوں کو چھت بھی نہیں تھی, وہ سارے دیوار میں دن میں سایہ لیتے تھے. اس نے کہا کہ کمیل کہاں ہے, اس نے کہا کمیل, جانتا تھا کہ کمیل کون ہے, کمیل کو پکڑنے والے کے تو بوڑھا شخص ہو گیا 90 سال سے اوپر, کہا کہ کمیل کو کہاں ڈھونڈے اس ٹائم, اب یہ لائے گا کمیل کو مارے گا, گردن کاٹے گا, محظوظ ہوگا. اب جو کمیل کا قبیلہ تھا انہوں نے جب پوچھا کمیل تو کسی نے بتایا نہیں کہ کمیل کہاں ہے, نہیں بتایا. لیکن جب ان کے اوپر مشکلات آنا پڑ گئیں تو کمیل خود آ گئے چلتے. اب آپ حضرت کمیل کے جملے سے دربار میں بیٹھا ہوا ہے تو خادم نے کہا کہ کوئی بوڑھا سا شخص آیا ہے, کہا کون ہے, کہا اپنا نام کمیل بتا رہا ہے, کہا نام بتا جب آئے تو کہا مگر تمہیں نہیں پتا کہ میں تو تمہیں ہی ڈھونڈ رہا ہوں, کہتا ہاں میں اسی لیے آیا ہوں, مجھے میرے مولا نے سکھایا ہے کہ تمہاری وجہ سے کسی اور پر مشکل نہیں پڑنی چاہیے, کہا میں یہ کروں گا, کہا کر سب مجھے پتا ہے. امام کے رازوں کو چھپانے والا. عزیزان محترم، اہل بیت کے بہت سارے راز ہیں، ان رازوں کو آئمہ نے اس وقت بھی اپنے صحابیوں کو تعلیم دیا کہ یہ راز سب کو بتانے کے نہیں ہے، نہیں ہے. یہ راز، راز کہاں بتایا جاتا ہے؟ راز وہاں بتایا جاتا ہے کہ جہاں سامنے والے کا ظرف، یعنی سامنے والے کی اتنی حیثیت ہو کہ اس کو ہضم کرے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ہر ذہن دیکھے بغیر بہت سارے ائمہ کی باتیں تھیں سب کو بتانا شروع کر دیا. اب کسی کو سمجھ میں آیا، کسی کو نہیں آیا، کسی کو اس کا ہوا گیا نتیجہ کہ ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی. اصل ہدف ائمہ تھا، لیکن ائمہ نے بھی اپنے قریب میں لوگوں کو رکھا ہوا تھا نا. جو حضرت سلیمان فارسی جانتے تھے وہ ابو ذر نہیں جانتے تھے. اب ہم یہ بات پڑھتے ہیں، خطابتیں پڑھتے ہیں، ہمارے بہت سارے جو ہیں وہ دوست بھائی کو کہتے ہیں کہ دیکھا یہ ہمارے ایک دوست. ہم اٹھنا بیٹھنا شروع کیا، تھوڑا سا روحانی معاملات شروع ہوئے تو ان سے بات ہوئی تو کہہ لیں گے ابھی آپ تھوڑے دنوں بعد جو ہے وہ بولیں گے نماز نہیں پڑھنی. میں نے کہا کیوں، کیا ہو گیا؟ کہتا ہے نہیں، یہ ایک مقام آ جاتا ہے کہ جب یہ سب ختم ہو جاتا ہے. میں نے کہا یہ کون سا مقام ہے جو رسول خدا کو نہیں ملا، ہی نہیں مل گیا. یعنی آپ بتائیں کہ رسول خدا سے بڑا کوئی مقام ہے؟ رسول خدا نے تو نماز ترک نہیں کی آج تک. کہا نہیں، مقام آ جاتا ہے کہ جہاں پر نماز ختم ہو جاتی ہے، بس عاشق ہوتا ہے، معاشق ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ حبیب اور محبوب ہوتا ہے. عشق تو یہی ہے کہ اس نے پانچ واجب کی ہے، چھٹی میں خود پڑھ رہا ہو. یہ عشق تھوڑی ہے جو واجب کی ہے وہ چھوڑ دوں میں، اور جو پڑھ رہا ہے اس کو بول رہے ہیں تم کیوں پڑھتے ہو بھائی؟ یہ جو مسجد ہے یہاں پہ تو مولا کو شہید کر دیا، مگر مولا نہیں جانتے تھے کہ مجھے کہاں شہید کیا جائے گا. مولا نے آپ یقین کرے، ہم علتیں نہیں بیان کر سکتے، لیکن علماء اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ مولا خانہ خدا میں پیدا ہو کر اور خانہ خدا میں دنیا سے جا کر یہ بتا دیا میں رب کا ماننے والا ہوں. ورنہ ہم نے جو کیا ہوا ہے حال آج اپنے مولا کے ساتھ، یعنی کوئی اور ہی مولا ہے، انہیں وہ روایے مولا ہے. رضوان تو بہت ساری باتیں ملا عام میں کرنے کی نہیں ہے. یا مطلب آپ پہلے ذہنوں کی تربیت تو کریں اتنی کہ بات کو سمجھ سکیں. آج جوان پریشان ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتا. میرے پاس ایک بڑا پڑھا لکھا ٹائم میں جوان آیا، کہتا ہے مولانا صاحب میری سمجھ میں نہیں آتا، کافی سال پرانی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا کیا سمجھ میں نہیں آتا؟ کہا مولانا میری سمجھ میں نہیں آتا، خدا ایک ہے یا 14 ہے؟ تو میں نے کہا یہ کیسی بات کر دیا، خدا تو ایک ہی ہے. کہتے ہیں یہ بات جب ہم مجلس وجہ سن رہے ہوتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، وہ باتیں ایسی کر رہے ہو. تو یہ کس کا قصور ہے عزیزان محترم؟ مجھولات، چھپی ہوئی باتیں، اور ایسی بات کرنا کہ جو آپ کی سمجھ میں اگر ایسی ہی کرنی تھی تو پھر قرآن کیوں ایسی باتیں کر رہا ہے بار بار؟ قرآن واضح بات کرتا ہے، قرآن کی کوئی بات ڈھکی چھپی ہے ہی نہیں. حال تو اس کے محکمات ہیں، مشابہات ہیں، لیکن اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اہل بیت کی روایتیں حدیثیں بیان کر رہی ہیں اس کو. خود اہل بیت نے کہا کہ اگر ہماری کوئی بات قرآن کے مخالف لگے تو اس کو دیوار میں لے کے مار دینا، امام کی حدیث ہے یہ. لیکن ہماری باتیں یہ نہیں، یہ بہت راز کی باتیں ہیں. یہ راز سمجھ میں آئے گا عزیزان محترم، یعنی ہم اس جگہ عجیب سے راز لے آئے. کچھ لوگ جب کچھ حدیثیں ایسی روایتیں آیتیں نازل ہوئی جہاں پہ اللہ کی طرف، خوف کی طرف سے طرف، تو کچھ لوگ اپنا گھر چھوڑ کر جنگلوں کی طرف چلے گئے. رسول خدا کو پتہ چلا کہ انہوں نے گھر بار چھوڑ دیا ہے تو کہا یہ کیا کیا؟ کہا نہیں، ہم بس اب ہم صرف یہ کر رہے ہیں. کہا یہ اسلام نہیں ہے. اسلام معاشرے میں رہنے کا نام ہے، گھر گرستی کا نام ہے، اولاد کی تربیت، میاں بیوی، شادی، یہ سب اسلام یہی ہے. اور وہاں کچھ لوگ مولا کائنات کے دور کی ایک مسجد میں جمع ہو گئے. اب امام نے پوچھا کون لوگ ہیں؟ کہا مولا بڑے نیک لوگ ہیں. کہا کیوں؟ کہا صرف مسجد میں رہتے ہیں, عبادتیں کرتے رہتے ہیں. تو امام نے کہا تم کو کھانا پینا کون دیتا ہے؟ کہا ہم ہیں نا مولا. تو امام کہتے ہیں اس سے اچھے گلی کے کتے ہیں جو کم سے کم اپنی ہڈی خود تو ڈھونڈتے ہیں. اسلام اجتماعی دین اور کامل دین ہے, اسی لیے اسلام کے اندر آپ جب احکامات دیکھتے ہیں تو ہر چیز کے احکام ہیں. معاملہ کیسے کرنا ہے, وعدہ کیسے کرنا ہے, کاروبار کیسے کرنا ہے, ناپنا کیسے ہے, تولنا کیسے ہے, بولنا کیسے ہے, ہر چیز کا احکام ہے. اگر یہ احکام نہیں ہوتے تو پھر اور اتنی خوبصورت بات ہے کسی عالم دین نے کہی کہ اگر ایک جگہ بیٹھ کر ہی زندگی گزارنا بہتر تھا یا کٹ کے معاشرے سے, تو رسول خدا ہمارے اللہ سے اونچائی نہ اترتے, اوپر ہی بیٹھے رہتے. حضرت جبرائیل آ رہے ہیں, حضرت خدیجہ کھانا لے کے جا رہی ہیں, اور کیا چاہیے؟ نہیں, اس معاشرے میں جو اتنا جاہل معاشرہ کہ اوڑیاں کعبہ کا طواف کرتا تھا, اس معاشرے میں جا کر رسول نے ہدایت دی. عزیزان محترم, اصل اسلام یہی ہے. اب یہ جو کیفیت ہے کہ ہم یہ راز داں بنے, باب بصیرت بنے, کون سی بات کہاں کرنی ہے, کون سی بات کیا نہیں کرنی ہے, اور اپنے اندر اس ایبلٹی کو پیدا کریں, تو پھر ایک خصوصیت ہم پیدا ہو کہ ہم امام کی اس کمپنی میں اپنا ایڈمیشن کروائیں, انرولمنٹ کرائیں. بھائی سی وی چیک ہوتی ہے نا آپ کی, آپ فلانی کمپنی نے بولا جی 5 سال کا ایکسپیرینس ہو, 10 سال کا ایکسپیرینس ہو, یہ کوالٹیز ہوں, پھر آپ اپنی سی وی دیں, پھر سلیکشن ہوگی. اب آپ کسی ملٹائی نیشنل میں چلے جائیں, کسی بڑی کمپنی میں چلے جائیں, اب آپ اس میں اپنی سی وی دیتے ہیں تو 5-10 انٹرویو ہوتے ہیں, آخر میں بورڈ آف ڈائریکٹر بیٹھا ہوتا ہے, وہ بیٹھا ہوتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ یہ ہوگا, پھر اس کے بعد وہ, اب جو بڑی کمپنیز ہیں وہ تو انٹرویو میں پوچھتی ہے نئی اسٹریٹجی دے ہمیں آپ ہمارے بزنس کی, یہ بھی آج کل دنیا میں ہے, وہ نئی اسٹڈی لے کے بعد آپ کو بگا بھی دیتے ہیں. تو آپ کو طریقہ آنا چاہیے کہ ان کو اسٹریٹجی بھی کیسے دینی ہے. اب آپ بولیں گے مولانا آپ کو بڑا پتا ہے کمپنیوں کا, بس میرے سے غلطی ہی ہو گئی کہ میں نے حوضے پہ جانے سے پہلے ایم بی اے پڑھ لیا تھا, تو مجھے سب پتا ہے. اب وہ کیا کرتی ہے؟ وہ دیکھتی ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہے. یہ چھوٹی سی کمپنی اور پورے 5 کانٹیننٹ میں ہوگی, پھر بھی چھوٹی ہے, اور جو کمپنی کائنات کی ہے جس کا سی او کائنات کا مالک ہو اور جس کی حکومت پوری دنیا میں بنے گی, اس کے لیے کتنی محنت کرنی ہے سی وی دینے کے لیے, کتنی محنت ہے, کتنا میں سوچ رہا ہوں. بس تو بات ہے کہ آیا میں سوچ رہا ہوں, آیا میں کیا ایسا سوچتا ہوں کہ میں امام زمانہ کے کسی کام آؤں گا؟ کیا میں کر رہا ہوں؟ یا میں باپ ہوں, میری اولاد ہے, میں اپنی اس اولاد کی ایسی تربیت کر رہا ہوں کہ کل کو اس کا ہم اور غم امام زمانہ ہو, زندگی سب کچھ کر رہا ہوں. کیا میں اس کے اندر خصوصیات, اب ہمیں دیکھیں بڑا آسان ہوتا ہے, اچھا دیکھیں مشرف میں بریکٹ میں بات کروں گا, معاشرے کے مسائل ڈسکس نہیں کریں تو پھر کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ, میں آپ سے بار بار 10 برس تک گزارش کرتا رہوں گا, ہمیشہ کہہ کے جاؤں گا کہ دیکھیں اپنی انرجی کو ان چھوٹی موٹی چیزوں میں ضائع نہ کریں کہ اس نے یہ کہہ دیا, اس نے یہ کہہ دیا, اس کا یہ ہو گیا. یہ دشمن آپ کو ڈسٹریکٹ کرنا چاہتا ہے, آپ ساری چیزوں کو بھارت دیں. آپ اپنے لیے ایک لائن آف ایکشن بنائیں کہ میں نے 6 مہینے میں یہ کرنا ہے, سال میں یہ کرنا ہے, اور پھر اس کو چیک کریں کہ کیا جو میں نے ٹارگیٹ بنائے تھے کیا میں نے 6 مہینے میں پورے کیے کہ نہیں کیے. چیک ان بیلنس کریں, مشورہ کریں, چاہے آپ بزنس مین ہیں, چاہے آپ جاب کرتے ہیں, چاہے آپ ٹیچر ہیں, چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں, چاہے آپ ماں ہیں, چاہے باپ ہے, کوئی بھی شخص ہے جو بھی کام کر رہا ہے, وہ اپنے لیے لائن آف ایکشن بنائے کہ میں نے کام کیسے کرنا ہے. پھر اس کو دیکھیں, پھر دیکھے کہ میں نے ترقی کی کہ نہیں کی. دشمن چاہتا ہی یہی ہے کہ ہمیں ان پروپگنڈوں میں, ان چیزوں میں ہماری انرجی, دیکھیں انرجی آپ سب کے اندر ہے, سب کے اندر اللہ جو صلاحیت اللہ نے بل گیٹس میں رکھی ہے, جو مائکروسافٹ کا آنر ہے, وہ صلاحیت آپ اور میرے اندر بھی ہے. جو صلاحیت اللہ نے آیت اللہ عظمیٰ بہجت کے اندر رکھی, وہ صلاحیت میرے اور آپ کے اندر بھی ہے. اب بعض اوقات ویسٹرن کی زیادہ مثالیں دے دو تو پبلک گھبرا جاتی ہے, اس لیے ساری مثالیں دینی پڑتی ہیں. ہمارے استاد نے خود کہا جب آیت اللہ عظمیٰ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے شب جمعہ بھی یہ صلوات بھیج دیں گے, جب ان کا انتقال ہوا تو ہمارے استاد نے ہمیں یہ کہا کہ آیت اللہ عظمیٰ بہجت کے انتقال کے بعد دروازہ بند نہیں ہوا اس راستے کا, وہ جس مقام پہ تھے. کہا دروازہ کھلا ہوا, تم اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو اس چیز کی. بات یہ ہے کہ میں پہلے یہ تو دیکھوں کہ میں نے کرنا کیا ہے زندگی میں, میں اپنی اولاد کو لگاؤں. ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں جی وہ یہودی یہ کر رہے ہیں, فلانا یہ کر رہے ہیں, وہ اپنے بچوں کو یوں کرتے ہیں. اب یہ جو جتنے بھی یہ بڑے بڑے خود ٹیکنالوجی کے ہیڈ ہیں, انہوں نے اپنے بچوں کو بغیر ٹیکنالوجی کو پڑھایا ہے. جتنے بھی ہیں ان کے گھروں میں جو ٹیکنالوجی انہوں نے ہمارے لیے بنائی ہے خود نہیں استعمال کرتے ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر صحیح استعمال نہ ہو تو اس کے نقصان ہوتے ہیں. میرے بیٹے نے خود مجھے کہا کہ مجھے فلانا گیم چاہیے, فلانا گیم چاہیے, فلانا. میں نے اس سے ایک ہی بات کی, میں نے کہا تم بڑے ہو کر گیم کھیلنے والے بننا چاہتے ہو یا گیم بنانے والے؟ کہا گیم بنانے والے. تو میں نے کہا گیم کھیلنا چھوڑ دو, پڑھائی کرو, تم لیڈ کرو نہ تمہیں کوئی لیڈ کرے. یہ آپ دیش بچے ہو, آپ محنت, آپ ایک بچے میں محنت نہیں کر سکتے. آپ سمجھ لیں آپ کی زندگی کا پروجیکٹ یہ بچا ہے بس. آپ کمپنی آپ کو پروجیکٹ دیتی ہے یہ فلانی چیز لانچ کرنی, کتنی محنت کرتے ہیں, کتنی میٹنگیں ہوتی ہیں. مثلا ایک جوس کا پیکٹ لانچ کر رہے ہیں, اتنی محنت کرتے ہیں. اور یہ پروڈکٹ ہے ہمیں زمانہ کی, اس میں محنت کریں, اس کو دکھائیں, اس کو سکھائیں, اس کو دنیا کی زمانے سکھائیں. آن لائن موجود ہے چیزیں, اس کو گیم سکھائیں, اس کو فزیکل ایکٹیویٹیز سکھائیں, اس کو سوئمنگ سکھائیں, سائیکل سکھائیں. اس کو سوسائٹی میں اجدادِ محترم جہاں امام بارگاہ ہے, جہاں پر کتاب خانہ لائبریری ضرورت ہے, وہاں پر سوسائٹی میں اسپورٹس کمپلیکس ہونا چاہیے. آپ امام زمانہ جب آئیں گے ہمیں دوڑنا پڑے گا, ہم تیار ہیں دوڑنے کے لیے. اب وہ تو وقت بتائے گا کہ ہم امام کی طرف دوڑیں گے یا امام کے مخالف دوڑیں گے. صلوات بھیجتے محمد والے محمد. یہ انتظار ایسے کیا جائے نہ کہ ہاتھ ہاتھ کر کے بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں مولا آئیں گے, مولا آ جائیں گے. مولا مولا نے تو آنا ہے, خدا کا وعدہ ہے کب آئیں گے وہ بھی خدا جانتا ہے, لیکن میں کیا کر رہا ہوں؟ میں مر جاؤں اور دعا عہد میں ہم پڑھتے ہیں کہ پر میں مر جاؤں تو مجھے اٹھایا جائے, لیکن کس کو اٹھایا جائے گا؟ وہ جو واقع اس طرح زندہ رہ رہا ہوگا. خود امام خمینی کہتے ہیں کہ 40 دن دعائے عہد پڑھے. علماء کہنا باقی, 40 دن جو دعائے عہد پڑھتا ہے اسے قبر سے اٹھایا جائے گا. پڑھے, لیکن جب آپ دعائے عہد پڑھیں گے تو پھر زندگی میں بھی تو عہد ہو, عہد ہو پھر زندگی بھی ویسے ہی گزر رہی ہو جیسے امام چاہتے ہیں. بڑے بڑے لوگ جو اس ٹائم اجدادِ محترم جو دنیا میں کام کر رہے ہیں, کامیاب ہیں, ان کی ایک خصوصیت میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. ایک خصوصیت, اور وہ خصوصیت کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح زندہ ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں جو ظہور میں کام کرنے چاہیے. یعنی کیا؟ یعنی وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ظہور ہوگا تو کریں گے, نہیں, وہ اپنے آپ کو ظہور میں دیکھ رہے ہیں, ایسے کام کر رہے ہیں. یعنی میں اپنی زندگی میں کیا کر رہا ہوں؟ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا علی ابن معاویہ کا امام نے کیا کہا؟ صبح شام تمہارے اعمال ہمیں پہنچ رہے ہیں, صبح اور شام. میں کلام پڑھا, بڑا بہترین کہ امام جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں. اسی کلام سے میرے ذہن میں بیٹھا ہوا تھا تو واقعہ آیا ہے کہ ایک واسطے سے بیان کر رہا ہوں. ایک عالم تھے, انہوں نے بس ایک دو واسطے درمیان میں, زیادہ واسطے بھی نہیں. انہوں نے کہا کہ رمضان میں امام زمانہ سے ملاقات ہوئی, امام کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوئی ہوئی تھیں. تو کہا مولا یہ آپ کی آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کہا گریا کر کے. گریا میں بات کر رہا ہوں. کہا گریا کر. کہا مولا کس چیز کو گریا؟ کہا مجھے دوسروں سے تو امید نہیں ہے زیادہ, مجھے تو ان سے امید ہے جو اللہم اجل کی دعائیں کرتے ہیں, مجھے تو ان سے امید ہے. لیکن جب ان کے اعمال مجھ تک پہنچتے ہیں تو میں گریا کرتا ہوں. حضرت محترم, یعنی میں چھوٹا سا طالب علم, میں نے اپنی زندگی میں حد تو امکان کوشش کی ہے, باقی اللہ بہتر جانتا ہے دلوں کے حال کو بھی, اور اللہ ہی مدد کرتا ہے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ جس سے میں امام کو خوش نہیں کر سکتا, اگر تو کم از کم امام کو رولاؤں نہیں. میں کوئی بھی انسان ہوں, میں کوئی فرشتہ تو نہیں ہوں, میرے سے بھی غلطی ہوتی ہے. مجھ سے جب بھی کوئی غلطی ہوتی ہے زیادہ محترم, میں اپنی غلطی پہ شکر ہے اس کا کہ میں شرمندہ ہوتا ہوں, کیونکہ وہ اس کا کرم ہے کہ میں شرمندہ ہوتا ہوں. لیکن اور جس کے ساتھ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو میں اس سے بھی معافی مانگتا ہوں. لیکن جو مجھے سب سے زیادہ شرمندگی ہوتی ہے وہ اپنے ماں کے ایمان سے ہوتی ہے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے کہتا ہوگا یہ میرا ماننے والا ہے. اللہ اکبر. اس زیادہ محترم واقعہ میں پہلے کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں, ان شاء اللہ آپ لوگ جو حاضرین ہیں انہوں نے نہ سنا ہو. آیت اللہ حسن زادہ عاملی جو بہت بڑے عالم دین ہیں, مریض ہیں, خدا ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے, وہ گرمیوں میں قم سے باہر چلے جاتے تھے سرد علاقوں میں تاکہ درس جاری رہے. تو ان کی داماد نے یا بیٹے نے وافے کو بیان کیا کہ وہ وہاں پہ تھے تو بچے شور کر رہے تھے گھر کے, بچوں نے شور کیا تو انہوں نے بچوں کو ڈانٹا. اچھا وہ آیت اللہ ہے, ان کا ڈانٹنا اور میرے ڈانٹنے میں بڑا فرق ہے, مگر انہوں نے ڈانٹا. جب انہوں نے ڈانٹا تو انہیں احساس ہوا کہ یہ کام صحیح نہیں. وہاں سے بس پکڑی اور تبریز پہنچے جہاں ان کے استاد رہتے تھے آیت اللہ حسن الہی طباطبائی, جو علامہ طباطبائی کے بھائی ہیں. جیسے انہوں نے دروازہ کھولا اندر آئے, انہوں نے خود کہا کہ رات کو میرے خواب میں استاد آئے تھے. کون استاد؟ آیت اللہ قاضی کا طباطبائی جو نجف الجف ہے. کہا استاد نے کہا کہ حسن زادہ سے کہنا کیا اس طرح امام زمانہ کا انتظار کر رہا ہے؟ بچے کو ڈانٹا تھا خالی. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا اخلاق کیسا ہے گھر میں, بچے سے, بیوی سے, ماں باپ سے؟ بہت مسائل ہیں عزیزان محترم, اخلاقی کتنے مسائل ہیں ہمارے. کتنی میسیجز آتے رہتے ہیں میرے پاس گھروں کے مسائل کے. ہم باہر کتنے اچھے ہوتے ہیں. منتظر ایسے تھوڑی بنے گا کہ سلام مسجد میں آ جائیں بڑے اچھے ہیں, روڈ پہ ملے بھی السلام علیکم, تعالی علیکم, کیسے ہیں بھی, بڑی بات ہے جی, نماز میں آ رہے ہیں, تسبیحات میں ہے. منتظر صرف یہیں تھوڑی ہے, منتظر گھر میں بھی منتظر ہے. اب گھر میں جاؤں اور میں ہر کلام پہ تلخ کلام ہو جاؤں, اپنی زوجہ یا اپنے والدین کی عزت نہ کروں, یا اپنے ہمسائے یا گلی کسی جگہ میرا اخلاق صحیح نہ ہو, مطلب خود تعجب ہوتا ہے مجھے بعض اوقات. میں مطلب خود وہ خود انسان ہے, انسان دیکھتا ہے بعض اوقات. جانے میں تو میں نے ایسی ایسی جگہوں پر کہ جہاں ہو سکتا تھا میں نے امام کو یاد کیا. کئی ہزار کی بلندیوں پہ جب جہاز اوڑ رہا ہوتا ہے نا, تو میں دیکھتا ہوں اکثر اس وقت آسمانوں میں, اور کھڑکی سے دیکھتا ہوں, کہتا ہوں یا امام زمانہ گواہ لیجیے گا میں نے یہاں بھی آپ کو یاد کیا. اور یہی دل ہے کہ ہر وقت یاد کروں, میری میری چاہت آپ ہی ہیں اور کوئی نہیں میری زندگی میں چاہت آپ کے علاوہ. لیکن میں یہ سب کروں اور میں گھر میں جاؤں اور کھانے میں نمک کم ہو اور میں ہی اڑا کے بھائی کیا کھانا بنایا. یہ منتظر ہے. ایک عالم دین کا انتقال ہوا اور میری زوجہ نے کہا کہ ان کے منہ میں ذائقہ ہی نہیں تھا, جو بھی کھلاؤ جلاوا کچھ بھی کھا لیتے تھے. دوسرے عالم دین نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے, ذائقہ تھا, آپ کے دل کا خیال رکھ دے تھے. کیوں پیک کر ہے اخلاق. یہ جو بہت مشہور کتاب معراج السعادہ, اردو میں بھی یقیناً اس کا ترجمہ ہوا ہوا ہے, یہ بڑے اخلاق کی کتاب ہے. ان کی جو ملا حسین ناراکی, ان کی جو والد تھے انہوں نے کتاب لکھی تھی ایک اور, اس کا نام بھی ایسی تھا سعادہ, میرے ذہن میں نہیں آ رہا. انہوں نے وہ کتاب عربی میں لکھی اور وہ کتاب حوضے کے نجف کے حوضے میں بھی گئی, لوگوں نے پڑھی, بہت اچھی کتاب, اخلاق کی کتاب, اخلاق کیسے ہونا چاہیے. جب یہ زیارتوں پہ گئے آتبات عالیہ نجف کربلا, تو جب وہاں پہنچے تو وہاں علماؤں کو پتہ چلا کہ یہ آئے ہوئے ہیں, تو لوگ ملنے آئے. کہ ایک تو عالم دین تھے, پھر اتنی اچھی کتاب تھی وہاں پہنچی ہوئی تھی, تو لوگ ملنے آئے. اگر کوئی نہیں ملنے آیا تو ایک عالم ملنے نہیں آیا, وہ کون ہے؟ وہ سید مہدی بحرم العلوم. اللہ اکبر, میری تو عجیب سی حالت ہو جاتی جب میں ان کا نام لیتا ہوں, کیونکہ امام زمانہ سے یہ شخص اتنا جڑا ہوا تھا. اب انہوں نے کہا کہ میں ملنے چلتا ہوں, تو ان کے اطراف ہیں, آپ آئے ہوئے ہیں, آپ سے لینا چاہیے تھا جیسے ہمارے ہوتا ہے. تو ان کا نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, وہ مصروف ہوں گے, میں چلتا ہوں. یہ گئے وہ درس دے رہے تھے, یہ بیٹھ گئے باہر درس کو رہے. انہوں نے درس دیا اور ثنا و علام کیا, جیسے توجہ ہی نہیں کی کہ کوئی شخص ہے چلے. پھر ہوا, پھر کچھ دن گزرے تو انہوں نے کہا کہ پھر چلتے ہیں ایک دفعہ. تو اطراف میں انہوں نے کہا, جیسے ہمارے بھی ہوتے ہیں نا لوگ مولانا کو, کیا کر رہے ہیں مولانا آپ, کیا ہو رہے ہیں آپ کا پروٹو بول رہے ہیں آپ, کدھر چکروں میں. ان لوگوں نے بولا بھائی وہ آپ سے بات نہیں کر رہے تھے. نہیں پھر گئے, پھر ایسے ہی ہوا, وہ بات ہی نہیں تھی. یہ کربلا گئے زیارتیں کرتے واپس آئے. اب جب ان کے واپسی کا ٹائم ہوا, جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں ایک اور دفعہ چلتا ہوں. دو دفعہ گئے انہوں نے صحیح طرح بات کی, ہاں پھر جا رہے ہیں. کہتا ہے کوئی نہیں میں. اب جب یہ خبر سید کو پتا چلی کہ یہ ملنے آ رہے ہیں, سید ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے گلی کے کونے تک گئے اور لے کر آئے. تو انہوں نے پوچھا کہ میں پہلے بھی آیا دو دفعہ, آپ نے توجہ نہیں کی. اللہ کہتے ہیں میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جو اخلاق کی کتاب آپ نے لکھی ہے وہ اخلاق آپ کے اندر بھی ہے یا نہیں ہے. ہم لوگ تو پتہ نہیں کسی کھاتے میں نہیں ہیں. یہ لوگ تھے منتظر, یہ ہم کہاں ہیں؟ یہاں تو ذرا سی کو بات ہو جائے تو بندہ ناراض ہو جاتا ہے. یہاں بہن بھائی ناراض ہے, بھائی بہن سے بات نہیں کرتا, بہنیں بھائی سے بات نہیں کر رہی ہے, ماں باپ سے بچے ناراض ہیں. ذرا سی کوئی بات ہو گئی میاں بیوی میں, کوئی کیا باتیں ہیں, اب باتیں ہیں جس پہ ہم لوگ ناراض ہوتے ہیں. ٹھیک ہے اپ اینڈ ڈاؤن ہر چیز ہوتی ہے, یہ کوئی باتیں ہیں جس سے لوگ وہ گھروں میں لوگ گھر تباہ کر رہے ہیں اپنے. کیوں, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہدف مشخص نہیں ہے. زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کا مقصد جب بڑا ہوتا ہے تو چھوٹی موٹی چیزیں اگنور کر دیتا ہے. اب میں نے جس روڈ پہ جانا ہے, میرا مقصد امام باہر کا پہنچنا ہے, رستے میں ٹریفک جیم ہے, گھڑا آ گیا, کچھ ہو گیا, کوئی ایک جگہ چار لوگ جمع ہوئے ہیں, یا مثلا ایک دکان والا گھر ہے, سیل لگی ہوئی ہے, سیل لگی ہوئی ہے, یہ خرید لو یہ خرید لو. اب میں ہر جگہ رکتا جاؤں, یہ گھڑا کیسا تھا, کیوں تھا, یہ کیا بیچ رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, تو بولیں گے مولانا صاحب جہاں جانا ہے؟ میں نے کہا پتہ ہی نہیں کہاں جانا ہے. بولے مولانا صاحب جب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مقصد ہی نہیں ہے کہیں تو جانا ہوگا. نہیں, جب ہدف واضح ہے کہ یہاں پہنچنا ہے تو یہ سب اگنور ہو رہا ہے. جب ہدف واضح ہے کہ میں نے خدا کی طرف جانا ہے, خدا کے پاس جانا ہے, تو مجھے ان چیزوں کو اگنور کرنا ہے جو مجھے روک رہی ہیں اس تک جانے کے لیے. اور اس خدا تک جانے کے لیے ظاہر ہے اس ٹائم جو مہم چیز ہے وہ ولی و زمان ہے. وہ جو زمانے کا ولی ہے اس کی نصرت بہت مہم ہے, اس کی رضا بہت مہم ہے. وہ راضی ہے مجھ سے؟ امام مجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی ہے؟ اگر تو میرا عمل میرے امام کو راضی کر رہا ہے, اور اگر نہیں کر رہا ہے تو یہ میرا تو عزیزان محترم ہمیں یہ سفر کرنا ہے. یہ میں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں, میرے پاس اتنا علم ہے نہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو جو علماء سیکھی ہوتی ہیں بتاتا ہوں کہ ہم ان کو صحیح کریں. یہ جو گھر کا مسئلہ ہے یہ بہت مہم ہے. لوگ باہر دین ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ دین یہ کر لیں وہ کر لیں, مسجد بنوا دی فلانا, اچھی بات, سارے کام کریں, مجلس کرا دو, بہت بڑی مجلس ہو بہت اچھی بات ہے, نیاز دیں بہت اچھی بات ہے, جتنی آپ کر سکتے ہیں امام کے لیے کریں. لیکن آپ گھر میں یہ بہت مہم ہے. کتنے بڑے صحابی تھے, بار بار مجھے یہ واقعہ پڑھنا پڑتا ہے, کتنے بڑے صحابی تھے کہ رسول خدا جنازہ خود اٹھا رہے ہیں, خود اٹھا رہے ہیں, کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی پیچھے. تو صحابیوں نے بولا بعد میں کہ یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے تھے آپ؟ کہا جہاں جہاں سے جبرائیل جنازہ اٹھا رہے تھے میں بھی وہیں سے اٹھا رہا تھا. یعنی یہ دفنایا رسول خدا قبر کے اندر. تو اس صحابی کی ماں نے کہا کیا خوش قسمتی ہے تمہاری. رسول خدا نے کہا کہ جلدی مت کریں, میں قبر میں عذاب دے رہا ہوں. اللہ اکبر. کیوں؟ کہا یہ شخص گھر میں بد کلام تھا. کتنا امپورٹنٹ مسئلہ ہے. آپ گھروں کو دیکھیں نا, اہل بیت کے کیسے گھر ہیں, کیسے گھر ہیں. ہم تو گھر کی بات ہی نہیں کرتے کہ رسول خدا گھر میں کیسے تھے, بی بی سیدہ گھر میں کیسے تھی, حضرت علی گھر میں کیسے تھے. وہ یہاں سے سیکھیں گے تو امام زمانے تک پہنچیں گے. یہی سیکھیں گے نہیں, یہاں سے جب گھر کی بات سیکھیں گے نہیں تو امام زمانہ کا گھر تو وہی اہل بیت کا گھر ہے. وہ اول محمد, اوسط محمد, آخر محمد ہے. وہاں وہی ہے. وہ گھر میں کیسے رسول خدا گھر میں داخل ہوتے ہیں, مولا کائنات دال صاف کر رہے ہیں. ابھی ہم دال صاف کریں گے, ابھی ہم سب یہ کام کریں گے, یہ تو ہمارے تو یہ ختم نہیں ہوتا. مشرقی سائٹ میں تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ میرا بھائی بہت پہلے زیارت پہ آیا, میں حوضے میں تھا جب, خیر ابھی بھی پوری کوشش کرتا ہوں جتنا بھی ٹائم ملے میں حوضے میں رہتا ہوں. اس نے دیکھا کہ میں گھر کے کام کر رہا ہوں. اس نے مجھے کبھی کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا, میں کبھی کام کیے نہیں میں نے زندگی میں. نوابوں کی طرح گھر والوں نے بولا, مجھے کچھ نہیں پتا تھا شادی تک آلو کتنے روپئے کلو ہے, مجھے نہیں پتا تھا, سب بنایا گھر والوں نے سر. اس نے دیکھا یہ گھر کے کام کر رہا ہے, وہ بڑا پریشان ہوا. اس نے بولا یہ کیا؟ میں نے کہا بھائی یہی ہے, اگر کسی باہر کمال پہ پہنچنا ہے تو پہلے گھر پہ کمال پہ پہنچو. اب اس کا مطلب فیمنزم کی سپورٹ نہیں ہے, قتل کہ آپ دیکھیں آپ کا تین کا ساتھ دے رہے ہیں, آپ سب گھر جائیں تو بھی چلے آج آپ کی گھر والے بولے بھائی آج آپ تو ہم کچھ نہیں کر رہے, آج آپ نے کام کرنا. نہیں, ہر کسی کا ایک اپنا کام ہے. جب رسول خدا نے ان دونوں کو, مولا کائنات اور بی بی کو جب کام سپورٹ دیا تو کیا کام کا کہہ لی, آپ کا کام باہر کا ہے, بی بی آپ کا کام گھر کا ہے, لیکن کام میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. اور جب وہ صاف کر رہے تھے تو رسول خدا کی حدیث ہے, بہت قرآنی حدیث ہے, کہا کہ جو شخص گھر میں اپنے گھر والوں کی مدد کرتا ہے اس کو پتہ نہیں کتنے شہیدوں کا کتنے حجوں کا ثواب ملتا ہے. تو کم از کم کوئی نہیں کچھ نہیں کر سکتے تو جو پلیٹ میں آپ خود کھاتے ہیں اس کو تو دھو لیں کم از کم جا کے. میری وائف نے یہ لائف سن لیا تھا, جا کے سارے برتن دھلوائیں گے میرے سے. عزیزان محترم خوب اچھی بات ہے, آپ اپنی طرف سے ٹھیک ہے, آپ ٹریفک میں پھنستے ہیں, میں بھی پھنستا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کیا حال ہوتا ہے. آپ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں, آپ تھکے ہوئے ہیں, سو مسائل ہیں باہر زندگی کے, لیکن گھر ایسا ہو کہ جب آپ گھر میں انٹر ہو تو آپ کو سکون ملے, تسکین ہو, خوشی ہو کہ میں گھر آ رہا ہوں. وہ گھر والوں کا بھی ہدف، خواتین کا، ماں کا، بیوی کا، بچوں کا، کہ اگر ایک شخص گھر کا کمانے والا تھکا ہوا آیا ہے تو ہم اس کے لیے گھر کو ایسا فراہم کریں اس کی تھکاوٹ دور ہو جائے، نہ کہ ابھی وہ انٹر ہوا نہیں تو شروع یہ وہ بچہ کہتا ہے کہ میں نہ ہی آتا تو اچھا تھا یار، یا اتنی دیر سے آؤ گے سارے سو جائیں، تو ایسا نہیں کرے ظالم محترم. یہ پہلا اسٹیشن ہے امام زمانہ تک پہنچنے کا، یاد رکھیے گا یہ پہلا اسٹیشن ہے نا. آپ ٹرین پہ ٹریول کرتے ہوں گے، پہلا اسٹیشن، دوسرا اسٹیشن، آپ کہتے ہیں ہاں ابھی اتنے اسٹیشن رہ گئے ہیں، اب ہم منزل پہ پہنچ رہے ہیں. یہ پہلا اسٹیشن ہے اور اس کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. اس سے آپ کی گاڑی گزرے گی تو آگے جائے گی. ہماری گاڑیاں یہیں پھنسی ہوئی ہیں، ہم نکل ہی نہیں پا رہے ہیں. ہم بہت عبادت کرتے ہیں، جمع ہو کر دعائیں کرتے ہیں، گھر جاتے ہیں، ساری عبادت ضائع، ایک جملہ ضائع کر دیتا ساری عبادت. آیت اللہ غازی طبع طبائی کی جو ایک شاگرد تھے ہاشم حداد، حداد کہتے ہیں لوہار کو، عالم دین نہیں تھے، شاگرد تھے ویسے، اور ان کے بارے میں آیت اللہ اصل تہرانی فرماتے ہیں اپنی کتاب روح مجرد میں کہ وما ادراک ما حداد، تم حداد کو درک نہیں کر سکتے کہ حداد کیا تھا. اس مقام پہ لوہار دکھا لی، لوہار یعنی لوہے میں جو بٹیاں جلائی جاتی تھی لوگ پکڑ کے چیزوں سے، وہ اس جلدی کھولتے ہوئے لوہے کو یوں اٹھا لیا کرتے تھے. تو ان کے استاد نے بولا کہ ایسے نہیں کیا کرو، لوگ پتہ نہیں کیا سمجھنے لگے گا تمہیں. وہ جب گھر جاتے تھے درس سے تو ان کی زوجہ کلام اتنا ان کو بولتی تھی بیچارے تنگ آ جاتے تھے. تو اپنے استاد کے پاس آیا کہ میں کیا کروں، کہا تمہارا امتحان ہی یہی ہے پڑھ. ایسے ایک دن گھر گیا، انہوں نے اتنا بولا ایک چھت پہ چڑھ گیا، پھر اتنا بولا یہ بھاگ گیا. کربلا میں رہتے تھے، کربلا ابھی ڈیولپ ہو گیا، اس جنگل تھا سائڈ. کہتے ہیں بھاگتے بھاگتے جنگل میں پہنچے تو دیکھا کہ اپنے ساتھ برابر میں کوئی بھاگ رہا ہے. کون؟ نفس تجرد کر چکا تھا. نفس تجرد یعنی خود اپنے اندر سے نکل کے اپنے آپ کو خود دے گیا. مقامات ہیں ہمارا مہربان رام بھی بہت سی چیزوں کو سمجھ نہیں پڑتی. اس مقام پہ پہنچ گیا کیوں؟ امتحان یہی تھا بس. یہ دونوں کا امتحان نہیں سر. بیوی ایسی ہوتی ہے، خدا شوہر بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ آپ کو تعامل کرتی ہیں، آپ ان کو تعامل کرتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بچہ ذرا سا غلطی کر دے تو ہم نے تو لگا دی اس کو، بھگا دیا. بات کریں بچے سے، سمجھائیں اس کو، ڈسکس کریں. ہم کتنا اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں ٹائم گزارتے ہیں، کتنا. بیٹا اسکول میں کیا ہوا پوچھتے ہیں، آج کیا کیا آپ نے. اگر یہ بیچارہ آ کے بتانا بھی شاید ہم کہتے ہیں ہمارا ہاتھ میں فون لگا ہوتا ہے، یہاں فون لگا ہوا ہے، یا یوں ہے، یا یہ جو ہمارے مسائل آج کل تو یہی زیادہ ہیں. ٹھیک ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ مجھے تو اہمیت نہیں دے رہا میرا والد، اور یہ اس کو زیادہ اہمیت دے رہا ہے، تو کیا ایسی تربیت ہوئی مجھے. اور یہ بتانا بھی چاہے تو ہم کہتے ہیں نکلو بیٹا، کیا تم کیا سن. ایسے تو نہیں بن سکتی عزیزان محترم وہ حکومت کہ جس کا ایک ایک شخص بڑا امپورٹنٹ ہوگا. آپ پلاننگ کریں، اور یہ ممبر ہی ہے جو پلان کروائے گا. اب آپ بولیں گے ہمارا ممبر تو بات ہی نہیں کرتا اچھی، تو اس میں دیکھیں نہ تیسرے کا چوتھے کا آپ چھوڑ دیں. ہم اپنا فریضہ انجام دیں، ہمیں اس سے کیا کوئی کیا کر رہا ہے. مجھ سے میرا سوال پوچھا جائے گا. آج شب جمعہ بھی وہ گھڑی تو پتہ نہیں کہاں چلے گی اچانک سے. عزیزان محترم بس میں بہت تیزی سے کاٹتا ہوں. آپ لوگوں کے حسن سماعت اتنا ہے کہ مجھے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا. یہ حسن سماعت بھی ہوتا ہے، ایسے پڑھنے والے کا کمال نہیں ہوتا ہے اس میں، یعنی سننے والوں کا بھی بڑا کمال ہوتا ہے کہ وہ اتنے آمادہ ہوں کہ سامنے والے سے کچھ کھینچ سکے. تو شب جمعہ بھی ہے، بس میں اس بات کو کہوں کہ عزیزان محترم سب نے مرنا ہے، ہم نے بھی مرنا ہے. آج ہمارے مرومین ہیں، شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے، شب دعا ہے، کرنی چاہیے، مرحومین کے لیے فاتحہ دینا چاہیے. ہم سوچیں کہ جب ہم مریں گے تو سب نے مرنا ہے، موت حق ہے، میں نے بھی مرنا ہے. مجھ سے یہ سوال تھوڑی پوچھا جائے گا کہ فلاں مولانا نے کیا پڑھا، فلاں مولانا نے کیا پڑھا. مجھ سے پوچھ لے گا تم نے کیا پڑھا. میں بول رہی نہیں، میں تو وہاں گیا تھا بس. وہی آپ کو تو ٹائم ملا، آپ نے کیا کیا؟ آپ کو ممبر ملا، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان کی باتیں کی یا جو کام کی باتیں تھی وہ کی؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر رہے ہیں، ہم دوسروں کی اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں. اس نے یہ کیا، اس تنظیم نے یہ کیا، اس ٹرسٹ نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اور ایٹ دا اینڈ ہم سب ہیرو ہیں. آپ چھوڑ دیں کوئی کیا کر رہا ہے، آپ اپنی پلاننگ بنائیں اور ایسی پلان بنائیں کہ ٹرسٹ اور مینجمنٹ کے آنے جانے سے نظام خراب نہ ہو. کیونکہ اجتماعی طور پر کام ہوتے ہیں، شخصیت کام انیشیٹ کرتی ہے، کام اجتماع کرتا ہے. آپ کا تو سسٹم بنا کے جائیں کہ لوگ آتے جاتے رہیں اور یہ گل کو جوانوں میں جب چیز منتقل ہو تو یہ بہت اچھی سوسائٹی ہو. اتنی بہترین سوسائٹی، اتنی پرانی سوسائٹی ہے جس کا نام یہ ہے کہ اب اس کے نام پہ کئی سوسائٹیاں اور بن چکی ہیں. کتنے لوگ علماء، کتنے لوگ یہاں سے اٹھے اور کہاں کہاں چلے گئے، کتنے لوگوں نے آ کر یہاں پڑھا. ہمیں اس کو اور اوپر لے کے جانا ہے، نہ کہ ہم نیچے لے کے جائیں اس کو. تو ہم ڈیزائن کریں گے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں، ہم کوشش کریں گے کہ چیزوں کو ہم خدمت میں پیش کریں تاکہ ہم اور دن ب دن جو ہے وہ پریکٹیکل ہو جائیں. ایک دفعہ آپ اپنے سارے مرحومین کو میرے مرحومین کے لیے ایک صلوات بھیج دیں. آپ کی یہ صلوات بالکل اسی لمحے ان سب کی قبروں کے اندر ایک کھڑکی کھول کر چلی گئی ہے، اور ان سب کو یہ خوشی ہوئی ہوگی کہ آپ سب نے انہیں یاد کیا ہے. اور دیوار امام زمانہ کے ظہر میں تاجیر عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں کے مددگار میں شمار فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں اس کی حلال عطا فرما. بہت سارے لوگ نے مجھے فون بھی کیا ہے، بیمار بھی ہیں، دل تماشے دعا پائے، وینٹیلیٹر پر ایک بچی ہے پیدا ہوئی ہے، اور بھی لوگ بہت سارے مریض ہیں، آپ کے جو مریض ہیں حاضرین میں کی فیملی میں آپ کے ہمسائے، اور دیوار امام سجاد کی صدقے میں سب کچھ شفا کامل اور حاصل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غائب سے عطا فرما. اور دیوار ہم سب کو مل کر بہترین طریقے سے امام زمانہ کا منتظر بننے کی توفیق عطا فرما، ہماری سوسائٹی میں، ہماری کمیونٹی میں آپس میں محبت اور اتفاق کی فضا قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. اور دیوار جو بے گناہ اسیر ہے، خاص طور پہ جو ہمارے جوان اسیر ہے، پردگار تجھے واسطہ اسیران کوفہ اور شام کالج سے جلد رہائی عطا فرما. پردگار ہمارے ملک کو، پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. جو قوم آزادی کی جنگ لڑائی ہے پردگار، انہیں جلد سے جلد اپنے مقصد میں کامیاب عطا فرما. علماء حقہ اور جو بھی دین کی خدمت کر رہا ہے پردگار، ان کو طول عمر اور سلامتی عطا فرما. اللہ معذنا زیارت ابو سیف فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرۃ. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.